ذات کے لیے ہوتی. جس وقت ان کا انتقال ہوا حدیث میں آتا ہے کہ قوم اس وقت رویا کرتی تھی. شیطان نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تمہیں یہ بزرگ یاد آتے ہیں، سات پہاڑوں سے ان کتوں کو بنا لو. کہ سات پہاڑوں کے اوپر ان بزرگوں کی تصویریں بناؤ اور ان تصویروں کو دیکھتے جاؤ گے، تمہیں ان کا غم بھول جائے گا. جب بندہ مر جاتا ہے تو آج کل ایک طبقہ ایسا ہوتا ہے جو اس کی تصویریں لگا دیتا ہے اپنے گھر میں، جہاں سے ہما وقت اس کی نگاہ پڑتی رہے. اکثر تصویروں کو دیکھتے دیکھتے عقیدتیں بڑھ جاتی ہیں. جب عقیدتیں بڑھتی ہیں تو بیٹا یا بیٹی یا بہو یا نواسا یا پوتا یا رشتہ دار کھڑے کھڑے اپنے ان بڑوں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے ابا جی ہم مصیبت میں پھنس گئے ہیں، آپ ہمارا کچھ نہ کچھ خیال کریں. یہ عقیدتیں بڑھتی 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 شرک کے میدانوں تک لے جاتی ہیں، اور وہ تصویر ان کا خدا بن جاتی ہے، اور ان کے دل میں اللہ کی محبت اتنی نہیں ہوتی جتنی ان تصویروں کی محبت ہو جاتی ہے. اس لیے میرے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جبرائیل امین سے کہا کہ تو ناراض لگتا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے گھر میں اماں عائشہ نے ایک پردہ بنایا اور اس پہ تصویریں ہیں، وہ تصویریں دیکھ کر میں حیا کرتا ہوں کہ آپ کے گھر میں داخل ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت عائشہ نے جب وہ دروازہ کھولا اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں پہ کھڑے ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ اندر تشریف لائیں، میرے آقا علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا. کہا عائشہ جس گھر میں تمثیلیں ہوں تصویریں ہوں میں وہاں پہ داخل کیسے ہو سکتا ہوں؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پردے کو اسی وقت پھاڑا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اندر داخل ہوئے. تو تصویر کی عقیدت آہستہ آہستہ بندے کو خدا تک پہنچا دیتی ہے، اور بندہ اس کو اپنا مجازی خدا سمجھتا ہے. کہیں تو بدبخت ایسے ہیں جو اس کو حقیقی خدا سمجھ جاتے ہیں. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تصویریں بنانا بھی تصویریں بنوانا بھی دونوں نفاق کے اور جہنم کے شعبے ہیں، اور جب تک کہ گھر میں رہتی ہیں تب تک فرشتہ نہیں آتا، جب تک کہ کتا گھر میں رہتا ہے اس وقت تک فرشتہ نہیں آتا. البتہ وہ کتا رکھو جو تمہاری کھیتی کی حفاظت کرے، یا وہ کتا رکھو جو تمہاری حفاظت کرے راستے کے سفر میں دشمنوں سے، اس کی تو اجازت آ گئی. مگر شوقیہ کتے کو پال کر رکھنا بھی نحوست، اور شوقیہ تصویریں بنا کر گھر میں رکھنا بھی نحوست. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے سامنے تصویر اپنی رکھی ہوتی ہے، ساتھ اپنی اہلیہ کی شادی کے دن کی تصویریں ہیں، جس وقت بھی آتے ہیں تو غیر محرم کی نگاہیں ان پہ پڑتی ہیں اور اس کے بعد دوسروں کی نگاہیں ان پہ پڑتی ہیں. یہ تمام تفصیلیں ہیں. کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر رحمہ اللہ تعالی عنہ نے چھتری استعمال کی گرمیوں میں بھی سردیوں میں بھی. لوگوں نے پوچھا کہ حضرت آپ اس وقت چھتری استعمال کریں جبکہ دھوپ لگ جائے تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن سردی میں چھتری استعمال کرنے کا مطلب کیا ہے؟ تو حضرت کہتے ہیں میں گرمی سردی سے بچنے کے لیے بھی چھتری استعمال کرتا ہوں، لیکن سب سے بڑی نیت کی ہوتی ہے گرمی ہو کہ سردی ہو، میں چھتری کے بغیر کبھی سفر نہیں کرتا، اور میری نیت کی ہوتی ہے چھتری اپنے سر پہ رکھتا ہوں. اگر عورت دائیں طرف سے آئی چھتری دائیں طرف کر دوں گا، اگر بائیں طرف سے آئی چھتری بائیں طرف کر دوں گا، اگر سامنے سے آئی چھتری سامنے کر دوں گا، اگر پیچھے سے آئی چھتری پیچھے کر دوں گا. کیونکہ میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس راستے میں اکیلی عورت ہے وہاں پہ شیطان ہوتا ہے. بازاروں میں جاتے ہوئے آج کل کا طبقہ ان عورتوں کے راستے دیکھتا ہے جہاں پر اکیلی عورتیں اور برقعے والی بیٹیاں بھی جس وقت ہماری گزر رہی ہوتی ہیں. شریعت ان کو کہتی ہے ساتھ کسی کو لے کر جاؤ، لیکن وہ اکیلی چلتی ہیں تو بدماش لوگ جو ہوتے ہیں، ظالم لوگ ہوتے ہیں، اپنی نگاہوں کے گندے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو آوازیں بھی کس جاتے ہیں، ان کے ساتھ شرارتیں بھی کر جاتے ہیں، ان کو چھیڑ کر بھی چلے جاتے ہیں، کیونکہ شیطان ان کے خون میں چل رہا ہوتا ہے اور بھاگ دوڑ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت عائشہ صدیقہ نے پردے کو پھاڑا، اللہ کے نبی علیہ السلام اس گھر میں تشریف لائے، کسی کی وفات کے بعد کسی کی زندگی کے اندر اس کی تصویریں مجبوراً جو پاسپورٹ شناختی کارڈ نوٹ پر آتی ہیں ان کی تو شریعت لچک دیتی ہے، لیکن اپنے بزرگوں کی تصویریں رکھو، بے شک وہ بزرگ ہیں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، لیکن نہ میرے آقا سے بڑا کوئی بزرگ ہے، نہ میرے رسول سے بڑا کوئی بزرگ ہے، نہ آپ سے حسین کوئی ہے۔ اور یہ بھی تھا کہ آپ کے زمانہ میں مصور بھی تھے، تصویریں بنانے والے بھی تھے، سب کچھ لوگ تھے، اپنے خداؤں کی تصویریں بنائی تھی، اپنے بتوں کی تصویریں بنائی تھی، ان کو اپنا خدا سمجھتے تھے، ان کے سامنے جا کر عبادت کرتے تھے، لیکن 125,000 صحابہ نے میرے نبی علیہ السلام کے قرآن کو تو لکھا ہے، میرے نبی کی حدیث کو تو لکھا ہے، صحابہ نے تاریخ جہاد کو تو لکھا ہے، صحابہ نے ہجرت کی تاریخ کو تو لکھا ہے، صحابہ نے نبی کی وفات کو تو لکھا ہے، صحابہ نے نبی کے حسن کو تو لکھا ہے، صحابہ نے نبی کے چہرے کو، نبی کے زلفوں کو جو حسن رب نے دیا صحابہ نے اس کو بیان کیا، میرے نبی کے ہونٹوں کو جو حسن اللہ نے دیا حضرت عائشہ نے اس کو بیان کیا، میرے نبی کی آنکھوں کو جو حیا رب نے عطا کی حضرت انس نے اس کو بیان کیا۔ میرے نبی علیہ السلام راستے میں چلتے ہوئے جھک کے چلتے تھے، حضرت معاذ بن جبل نے اس حلیے کو بیان کیا، میرے نبی علیہ السلام کا پاؤں سے لے کر سر تک حلیہ ایسا تھا، ام معبد عورت نے اپنے خامت کے سامنے نبی کا حلیہ بیان کیا، آپ کے حسن کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بیان کیا، آپ کے کپڑوں کے کلر کیا تھے، سفید رنگ کا کپڑا پہنا حضرت معاذ بیان کرتے ہیں، آپ کے کپڑوں کے اندر سبز رنگ کی ایک پٹی بھی کبھی استعمال کی گئی، یہ بھی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ علیہ السلام کی پگڑی میں کالا رنگ زیادہ استعمال کیا گیا، یہ بھی صحابی بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام کی پیشانی ابری ہوئی تھی اور خدا کی قسم صحابہ اس کو چومتے تھے، یہ بھی صحابی نقشہ بیان کرتا ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے رخساروں کا حسن ایک اور صحابی بیان کرتا ہے، میرے نبی علیہ السلام کی مہر نبوت ایک عورت آئی جس کا نام ام خالد تھا، اللہ کے نبی سے جب اس کی ملاقات ہوئی رسول کریم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گئی، اللہ کے نبی کا طرز زندگی یہ تھا کہ بچوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، ام خالد کبھی نبی علیہ السلام کے سر پہ ہاتھ پھیرتی، چھوٹی سی بچی تھی 9 سال کی، کبھی رسول کریم علیہ السلام کی کمر پہ ہاتھ مارتی، ان کے والد ان کو روکتے، لیکن میرے آقا کہتے کہ ام خالد کو مت چھیڑو، یہ ایک بچی ہے اپنے نبی سے کھیلتی ہے، اس کو کھیلنے دو۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ام خالد کو میرے نبی علیہ السلام کی قمیض کو کھینچا، اس کو مہر نبوت نظر آئی جہاں پہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا، آپ کی مہر نبوت تھی، ام خالد کی بچی اس مہر نبوت سے کھیلنے لگ پڑی، باپ نے جس وقت ڈانٹا، میرے نبی علیہ السلام نے کہا چھوڑ دے، ام خالد اس سے کھیلتی رہی، جب وہ جانے لگی میرے نبی علیہ السلام نے ایک قمیض عطا کر دی، وہ قمیض ام خالد کو دی گئی، ام خالد نے اس قمیض کو پہنا، نبی نے جاتے ہوئے دعا کر دی، ابلی وخلفی، اے اللہ یہ پہن کے پرانی کر دے، اور پرانی کے بعد اللہ اس کو باقی بھی رکھ۔ حدیث کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی دعا سے یہ معجزہ صادر ہوا کہ ام خالد اس قمیض کو پہنتی تھی، دن بدن ام خالد کا قد بڑھتا، وہ قمیض بڑھتی جاتی، یہاں تک کہ پوری زندگی صحابہ کہتے ہیں ام خالد نے اپنی وفات تک اس زمین کو پہنا اور اس کا حسن بھی بڑھتا گیا، وہ خود بھی بڑھتی گئی، اور اس کے بعد اس میں کوئی پھٹن نہیں آئی، کوئی مسئلہ نہیں آیا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مہر نبوت کو ام خالد نے سب امت کے سامنے رکھا کہ میں نے رسول اکرم علیہ السلام کی مہر نبوت دیکھی۔ سلمان فارسی کہتے ہیں میں بھی گیا جس بندے کے پاس میں ٹھہرا تھا بس وہ راہب تھا، میرا پیر تھا، جب وہ جانے لگا تو اس نے کہا ایک نبی کے پاس چلے جانا، اس کے کندھوں کے درمیان ایک مہر ہوگی جس کو مہر نبوت کہتے ہیں، سلیمان فارسی کہتے ہیں۔ میں نے جا کر دیکھا رسول اللہ کی، وہ مہر تھی کبوتر کے انڈے کی طرح تھی، گلائی کے اندر تھی۔ ام خالد نے آپ کی مہر نبوت کو بیان کیا، سلیمان فارسی نے آپ کی مہر نبوت کو بیان کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان کی مٹھاس کو حضرت حسن نے حسین نے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام کا سارا نقشہ، ساری چیزیں، سارا حلیہ، سارا تقدس صحابہ نے ایک ایک کر کے بیان کیا۔ آپ کے بالوں کی خوبصورتی، آپ کے دانتوں کی خوبصورتی، آپ کے ہونٹوں کی خوبصورتی، آپ کی صورت کی خوبصورتی، آپ کمر سے دیکھتے تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، اللہ نے آپ کو سامنے سے دیکھنے کی اجازت دی، پیچھے سے دیکھنے کی اجازت دی، نبی کو چار آنکھوں سے نظر آتا تھا، آپ کی مہر نبوت کے پاس آنکھ موجود تھی، وہاں سے بھی قدرتی طور پر معجزے کے طور پہ اللہ کے نبی پیچھے سے بھی دیکھتے تھے، اللہ کے نبی آگے سے بھی دیکھتے تھے۔ یہ ساری چیزیں صحابہ نے بیان کر دی، لیکن اس کے باوجود اس اللہ کے رسول کی تصویر اس نبی نے کوئی نہیں بنوائی، اور نہ کسی صحابی نے اس نبی کی تصویر بنائی۔ حالانکہ جان اگر قربان کی تو صحابی نے، خون قربان کیا تو صحابی نے، تلوار توڑی ہے تو ابو دجانہ نے، آپ کی تمام نبوت کے حق ادا کیے ہیں تو صحابہ نے، حضور اکرم علیہ السلام کے گھر کا تحفظ کیا ہے تو سعد بن ابی وقاص نے کیا ہے، باقی صحابہ نے کیا ہے۔ نبی کے ہر چیز پر قربانی دینے والا، نبی کے غم پر رونے والا، نبی کی خوشی پر ہنسنے والا، نبی کی شادی پر پیسے خرچ کرنے والا، نبی کی وفات پر چراغوں کا تیل دینے والا، نبی علیہ السلام کے روضہ میں انتظام کرنے والا، اللہ کے نبی کی وفات اور نبوت کے درمیان پوری زندگی آپ کے ساتھ رہنے والا، نبی علیہ السلام کے لیے اسلحے کا انتظام کرنے والا، سواری کا انتظام کرنے والا، پیسوں کا انتظام کرنے والا، گھر کا انتظام کرنے والا صحابی ہے۔ مگر اللہ کے نبی کی تصویر کسی صحابی نے نہیں بنائی، حلیہ بتایا، سب کچھ بتایا، لیکن میرے آقا کی تصویر کسی صحابی نے نہیں بنائی۔ عقیدت، محبت، عزت، عظمت، شوق، عشق، عبادت ساری اپنے مقام پر ہیں، لیکن جو آپ کا محبوب آپ سے کہے، آپ کا حبیب آپ سے کہے، آپ کا نبی آپ سے کہے، آپ کا رسول آپ سے کہے، وہ چیز برکت والی ہے، اور جہاں پہ اللہ کے نبی کا نظام ٹوٹ جائے اس میں برکت کوئی نہیں ہو سکتی۔ تصویر سازی ایک ایسا جرم جس نے عورت مرد کی تمیزیں ختم کر دی، گلی کوچے، دکانیں، کارخانے، بڑے بڑے محل تصویروں سے بھرے پڑے ہیں، لوگوں کا اعتقاد بن چکا ہے کہ یہ بزرگوں کی تصویریں لگا کر ہمارے رزق میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی پوری کائنات میں نبی کی تصویریں لگا دی جاتی، نبی علیہ السلام کے حلیے بنا دیے جاتے، اللہ کے نبی کی تصویر 125,000 صحابہ رکھتے، ان کے رزق میں برکت آتی، ان کے گھر میں برکت آتی، ان کی دولت میں برکت آتی، ان کے مال میں برکت آتی۔ اس لیے میرے نبی کہتے ہیں لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب، جس میں کتا ہو، او تصاویر، یا اس میں تصویریں ہوں، اللہ کی طرف سے وہاں پہ کبھی بھی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ ہوٹل میں لگاؤ گے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، دکان میں لگاؤ گے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، فیکٹری میں لگاؤ گے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، گودام میں لگاؤ گے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کسی حال میں لگاؤ گے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا، کسی جگہ پہ لگاؤ گے تو رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔ لیکن بتاؤ کہ امت کا وہ کون سا گھر ہے جس میں تصویر موجود نہ ہو؟ یہ امت رسول کریم علیہ السلام کی امت، کون سا گھر ہے جس پہ تصویر نہ ہو؟ شناختی کارڈ کی رکھی تو حکومت کی زبردستی پہ رکھی، پاسپورٹ کی رکھی تو حکومت کی زبردستی پہ رکھی، پیسے کی رکھی تو حکومت کی زبردستی پہ رکھی۔ ان تین درجوں کے علاوہ جس گھر میں تصویر ہے وہاں رحمت کا فرشتہ کوئی نہیں آتا، جس گودام میں ہے، جس دکان میں ہے، جس ہوٹل میں ہے، جس بازار میں ہے، جس جگہ پہ ہے، جس سڑک پہ ہے، جس کنارے پر ہے، لیکن ہماری اسلامی حکومتوں نے ہر چوک میں ہزاروں واٹ کے بلب لگا کر ان عورتوں کی تصویریں لگا دی ہیں جن کو دیکھنے سے انسان حیاؤں سے ڈوب جاتا ہے، شرم سے ڈوب جاتا ہے. میرے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے قیامت کی نشانیوں میں ایک یہ ہے، زہر القینات، گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی، گانے والیاں ظاہر ہو جائیں گی. غریب بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا ٹی وی کو، غریب بندہ نہیں دیکھ سکتا تھا وی سی آر کو، آج کیبل والوں نے ان کا بیڑا غرق کر دیا. 200 روپے کے اندر ایسے ایسی چیزیں ان کو عطا کر دی کہ اللہ کی قسم سارے دین کا بیڑا ان لوگوں نے غرق کر دیا. 70-70, 80-80, 90-90, 100-100 گھر کیبل والوں کی زد میں چلتے ہیں، اور کیبل والا ایک اس غریب آدمی کو بھی کیبل دے دیتا ہے جو اس کو 50 روپیہ دیتا ہے، یا 100 روپیہ دیتا ہے، یا 200 روپیہ دیتا ہے. اس کے بچے بھی تباہ، اس کی نسلیں بھی تباہ، اس کی تمام چیزیں تباہ ہو گئی. اور ہوٹل تو جس نے کھول دیا اس نے تو سب سے پہلے تصویر سازی کو شروع کیا، وہاں پہ تصویریں لگ گئی محلوں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، ہر جگہ پہ ہماری بہنوں کی تصویریں، ہماری ماؤں کی تصویریں، ہماری بیٹیوں کی تصویریں، ان کے لباس توڑ کر، ان کی حیا توڑ کر، ان کی شرم توڑ کر بڑے بڑے چوک بھر دیے گئے. یہ تمام تصویریں امت کے اندر، ملک کے اندر، شہر کے اندر، گلیوں کے اندر، محلوں کے اندر، خاندانوں کے اندر، نسلوں کے اندر، شادیوں کے اندر، بیاہوں کے اندر، پوری شادی کے اندر مووی، پوری شادی کے اندر اس کے پیسے، پوری شادی پہ تصویریں. اور حیادار بچیاں بھی بے حیا بن کر اپنی تصویریں بنا دیتی ہیں. پوری شادیوں میں نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ اس کے نبی کا ذکر ہے، پوری شادیوں کا بیڑا غرق کر دیا جاتا ہے. اس تصویر کی بنیاد پر، اس تصویر کے نظام پر تمام چیزیں آج امت میں تباہ کر دی گئی ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی تصویر نہیں ہے، نہ کسی اور کی تصویر ہے، نہ کسی رسول کی، نہ کسی نبی کی، نہ ہمارے آقا کی، کسی کی تصویر اس دنیا کے اندر نہیں ہے. اور یہ دنیا اس تصویر کے بغیر گزارا کرتی رہی. آج ہمارے بزرگوں کی تصویروں نے، ہماری بچیوں کی تصویروں نے، بہنوں کی تصویروں نے، ماؤں کی تصویروں نے، ہماری پڑوسیوں کی تصویروں نے ملک کے اندر ایک قسم کا اللہ کی طرف سے زلزلے کا عذاب. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت میں خصف آئے گا. خصف کہتے ہیں زمین میں دھنسا دینا. قذف آئے گا. قذف کہتے ہیں پتھروں کی بارش. اور اس کے بعد مسخ آئے گا. مسخ کہتے ہیں شکلوں کی تبدیلی. اللہ شکلوں کو بدلے گا. اللہ ان کو پتھروں کی بارش دے گا. اللہ رب العزت ان کو زمین میں دھسائے گا. یہ میری امت کے عذاب ہیں جو میرے نبی علیہ السلام نے گن کر کے بتائے. حضرت عائشہ نے کہا یا رسول اللہ انہلکو وفینا الصالحون، کیا ہم بھی ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم تو نیکی کر رہے ہیں؟ ہم تو آپ کی گفتگو کو مانتے ہیں، آپ کی نبوت کو مانتے ہیں، آپ کے رسولوں کو مانتے ہیں، آپ کی تمام چیزوں کو مانتے ہیں. اس امت میں خصف آئے گا، خصف آئے گا، پتھروں کی بارش، دھسانے کا عذاب، شکلوں کی تبدیلیں. اللہ کے نبی کیا ہم ہلاک ہو جائیں گے جبکہ ہم نمازی ہیں، جبکہ ہم نیک ہیں، جبکہ ہم پردے والے ہیں، جبکہ ہم شرم والے ہیں، جبکہ ہم حیا والے ہیں، جبکہ ہم اللہ کو ماننے والے ہیں؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں عائشہ، اذا کثر الخبث، جب گندگیاں بڑھ جائیں گی، نجاستیں بڑھ جائیں گی، گٹر ابل جائیں گے، گندگی چلنی شروع ہو جائے گی، پانی چلنے شروع ہو جائیں گے، اس وقت اللہ عذاب کو لائیں گے. اور اس وقت اللہ نہیں دیکھیں گے نیک کون ہے، بد کون ہے، کون آتا ہے، کون نہیں آتا، کون جاتا ہے، کون نہیں آتا. اس لیے میرے بھائیو تصویروں کا عذاب قیامت کے دن اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان. اللہ ہر تصویر بنانے والے کو، بنوانے والے کو لا کر سامنے کھڑا کرے. فرشتوں سے کہا جائے گا تصویر اس کو دے دو، ہاتھ میں چلی جائے گی. اللہ فرمائیں گے لے اس کو پکڑ. جب وہ پکڑے گا تو میرا اللہ فرمائے گا اس میں جان ڈال، اس میں روح ڈال، اس کو زندہ کر، اس کو سامنے کر، اس کو کھڑا کر، یہ سب کچھ کر. اسی وقت لا جواب ہو کے جہنم کے اندر جا کے گرے گا. اس لیے میرے آقا علیہ السلام کی تصویر نہیں بنائی گئی، صحابہ نے اس چیز کو نہیں کیا، نہ آپ کے کسی عقیدت مند نے اس چیز کو کیا، صرف اس بنیاد پر اگر تصویر بن جاتی یہودیوں کی طرح نصرانیوں کی طرح حد سے بڑھ جاتے اور اس رسول کو خدا بنا دیا جاتا اور خدا کو بھلا دیا جاتا۔ اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ تصویریں آج کل لوگ سنتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بزرگ ہیں، آپ کو کیا اعتراض ہے، ہمارے والد صاحب ہیں، ہمیں کیا اعتراض ہے، ہماری اماں کی تصویر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے، میری بیٹی کی تصویر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے، میرے بھائی کی تصویر ہے، تمہیں کیا اعتراض ہے، ہمارے پیشوا ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، ہم ان کو پوچھتے ہیں، ہم ان کی ساری باتوں کو چڑھتے ہیں، تمہیں کیا مسئلہ ہے، تم کیوں منع کرتے ہو، ہم نہیں منع کرتے، اللہ کے رسول منع کرتے ہیں۔ اگر بیٹا آپ کا ہے تو اس کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے، اگر والد آپ کا ہے تو تصویر لگی ہے والد کی قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ کیا عذاب دے رہے ہیں والد کو، قرآن خوانی کروا رہے ہیں اوپر تصویر ہے، قرآن خوانی کروا رہے ہیں سامنے تصویر ہے، قرآن خوانی کے بعد دعا کروا رہے ہیں سامنے تصویر ہے، آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں سامنے تصویر ہے، ساری تصویریں اس کی سامنے کر دی گئی اور اس کی قبر میں عذاب منڈلا دیا گیا، اور ادھر سے توبہ کے الفاظ کہتے جا رہے ہیں، اور جب سمجھایا جاتا ہے کہتے ہیں ہمارے والد کی تصویر ہے، ہمارے بزرگوں کی تصویر ہے، ہمارے بڑوں کی تصویر ہے، لیکن میرے نبی نے منع فرمایا، نہیں، جب وہ دنیا سے چلا گیا پاسپورٹ بھی جلا دو، جب دنیا سے جائے شناختی کارڈ بھی جلاؤ، جب دنیا سے جائے نوٹ بھی اس کے علیحدہ کر دیے جاتے ہیں، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اب مرنے والے کی تصویروں پہ عقیدت جائز نہیں، اس کی تصویر کو رکھنا جائز نہیں، اس کی تصویر کو دکھانا جائز نہیں، اس کی تصویر کو چوکوں میں لگانا جائز نہیں۔ کئی گلوکار مر گئے، کئی اداکار مر گئے، کئی رقصائیں مر گئی ہیں، گانا گا کر بھی مر گئی، آج ان کی تصویریں، آج ان کی سیڈیاں، آج ان کی موویاں، آج ان کی کیسٹیں، آج ان کی آوازیں، آج چوک چوک میں ان کے نظارے، یہ تمام چیزیں ان کی قبروں میں عذاب ہیں، عذاب قبر یہاں سے ہو رہا ہے۔ تصویر کی بناوٹ کی بنیاد پر عقیدت نہیں، یہ گناہ ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کے نبی نے منع فرمایا، فرمایا نوح علیہ السلام کی امت نے جب ان بزرگوں پہ رونا شروع کیا تو شیطان نے آ کر ان سے کہا کہ تم پہاڑوں پہ ان کی تصویریں بناؤ، صبح اٹھا کرو تو ان کی زیارت کیا کرو، تمہیں یہ بزرگ جو غم میں دے رہے ہیں تو یہ تمہارے غم کو ختم کر دیں گے۔ سات بزرگوں کی تصویر بنائی گئی نوح علیہ السلام کے دور میں، ان کو پہاڑوں پہ رکھا گیا، جنہوں نے تصویر بنائی تھی وہ ان کی عبادت تو نہیں کرتے تھے، البتہ عقیدت کے طور پہ جا کے ان کو دیکھ لیا کرتے تھے، بعد میں جب ان کی نسلیں پیدا ہوئی انہوں نے ان کو خدا بنایا، اور وہ سات بت تھے جو حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے شروع کیے گئے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں نے ایک آدمی کو دیکھا جس کا نام عمر بن لحی تھا، جہنم کی اندر اللہ نے آگ میں مجھے دکھایا اور وہ اپنی پیٹ کی انتریوں کو گھسیٹ رہا تھا، اور یہ وہ آدمی تھا من سب وبس سوائب، جس نے شرک کی سب سے پہلے بنیاد رکھی، اور دنیا میں جتنے شرک کے بت ہیں سارے کے سارے عذاب اس کو مل جاتے ہیں، اور جتنی بھی دنیا شرک میں مبتلا ہوتی ہے وہ تصویر کی بنیاد پہ ہوتی ہے، اور تصویر کی عقیدت کی بنیاد پہ ہوتی۔ بزرگوں کے نام پہ تصویر بنانا یا ان کے نام پہ تصویر رکھنا یا اس کو رحمت کا ذریعہ سمجھنا یا اس کو ثواب کا ذریعہ سمجھنا یا اس کو برکت کا ذریعہ سمجھنا، تاجر حضرات بھی اپنے تجارت خانوں میں بڑی بڑی تصویریں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ میں نے یہ تصویر لگائی تو اب بیڑا پار ہو گیا۔ کیسے بیڑا پار ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی نے جس چیز سے روکا آپ نے اس کو کر دیا، جس کو رسول اللہ نے کیا آپ نے اس کو چھوڑ دیا، اب آپ امید لگا رہے ہیں کہ میری دکان میں یہ تصویر مجھے فائدہ دے گی، اس سے بڑا شرک اور کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کی ذات فائدے کی مالک، اللہ کی ذات نقصان کی مالک، اللہ کی ذات دینے کی مالک، اللہ کی ذات لینے کی مالک، اللہ اٹھائے تو اٹھائے، بچھائے تو بچھائے، عزت دے تو ذلت دے، ساری چیزیں میرے رب کے ہاتھ میں ہیں۔ کوئی تصویر آپ کو نفع نہیں دے سکتی، کوئی زندے آج کل نفع نہیں دیتے، بھائی بھائی کو کیا نفع دیتا ہے، دوست دوست کو کیا نفع دیتا ہے، تاجر تاجر کو کیا نفع دیتا ہے، دوسرا کسی کی کیا بھلائی سوچتا ہے، جب زندہ زندوں کا نفع نہیں دے سکتا، نہیں دیتا، آپس میں جلن کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے دوسرے کو بچھانا، اس کو اٹھانا، اس کی عزت کرنا، اس کی ذلت کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں آپ امت کے لیے ہدایات ہیں میرے نبی علیہ السلام کی۔ اگر برکت چاہتے ہو گھر میں، برکت چاہتے ہو دکان میں، برکت چاہتے ہو گودام میں، برکت چاہتے ہو فیکٹری میں، برکت چاہتے ہو محلے میں، برکت چاہتے ہو بازاروں میں، برکت چاہتے ہو شہروں میں، برکت چاہتے ہو دنیا کے کناروں پہ، تصویروں کو مٹا دو۔ اور یہ تصویروں کو مٹانا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم ہے، اور میرے اللہ کا فرمان ہے، اور میرے نبی کا عمل ہے، اور میرے صحابہ کا طرز زندگی ہے۔ تصویروں کو لگا کر امید رکھنا یہ شرک ہو جاتا ہے، رحمت کی امید رکھنا یہ شرک ہو جاتا ہے۔ جب میرے نبی کہتے ہیں تم رحمت کی امید رکھتے ہو، اللہ تصویر کی وجہ سے فرشتہ نہیں لاتا، فرشتہ نہیں آتا، رحمت کا فرشتہ۔ اس لیے تصویروں کی عقیدتیں دل میں شرک کا ذریعہ بن گئی۔ حدیث کے اندر آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جن قوموں نے تصویریں بنائی ہیں انہوں نے اللہ کی صفات میں شرک کیا۔ اللہ تصویر بنانے والا، اللہ روح کو پھونکنے والا، اللہ اس میں زندگی دینے والا، اللہ عقیدتیں دینے والا، بزرگ کوئی بھی ہو، اس کی بزرگی کی ہدایات نماز میں ہوتی ہیں، اعمال میں ہوتی ہیں۔ اس کا کلمہ پڑھو، اس کا ذکر کرو، جو آپ کو ذکر بتا کر گیا، اس کے نماز کے طریقے کو سیکھو، اس پر نماز پڑھو، اس کا لباس پہنو، اس کی تمام چیزیں کرو جو آپ کو نیکی کی ہدایات دیتی ہیں۔ اگر کسی بزرگ کی طرف سے آپ کو تصویر کی اجازت آ جائے، تصویر میری لگاؤ، میری شہرت کرو، میرا نام لو، تمہارے اندر برکت ہوگی، یہ تصویر لگاؤ تمہارے بیڑے پار ہوں گے، یہ تصویر لگاؤ تمہاری دکان چلے گی، تمہاری فیکٹری چلے گی، کوئی بزرگ ایسا ہو جائے جو یہ بات کہتا ہو، وہ بزرگ نہیں ہوتا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات سے وہ منحرف ہوتا ہے، ادھر ادھر چلا جاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں شیطان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ شیطان ملا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ان سے گفتگو ہو گئی غیبی آوازوں کے ساتھ، پوچھا بتا تو مسجد کے دروازے پہ پہنچ گیا ہے، ہمیں مسجد میں آنے سے تو کیوں روکتا ہے؟ اس وقت شیطان نے کہا تھا کہ جب تک بندہ مسجد کے اندر رہتا ہے اس وقت تک مجھے بخار چڑھ جاتا ہے، جب میں اس کو مسجد سے نکالتا ہوں یہ میرا تھرمامیٹر ہے بخار چیک کرنے کا، اس وقت جا کر اس کا بخار اترتا ہے۔ پھر کہا تھا یہ تو بتا ہمیں قرآن پڑھنے سے کیوں روکتا ہے؟ تو وہ جواب دیا کرتا تھا جب تک یہ قرآن پڑھا جاتا ہے میں رات کی طرح پگھل جاتا ہوں، جب قرآن چھوڑا جاتا ہے مجھے دوبارہ نئی زندگی ملتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا تھا تو جہاد کو کیوں چھوڑتا ہے؟ وہ یہ کہا کرتا تھا جب مجاہد جہاد کے میدان میں نکلتے ہیں مجھے چکر دیا جاتا ہے، بیڑیوں میں دبت دیا جاتا ہے، جب جہاد کے میدان ہلتے ہیں، جہاد کے میدان ٹوٹتے ہیں، مجاہد ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں، اس وقت جا کر میری بیڑیاں کھلتی ہیں۔ پھر اس سے یہ کہا جاتا تھا بتا تو لوگوں کے اندر محبتیں وحشتیں کیسے پیدا کرتا ہے؟ وہ بتایا کرتا تھا میں لوگوں کو ان کے اللہ سے ہٹا کے نفسیات کا تابع کرتا ہوں، ان کے رشتوں کا تابع کرتا ہوں، ان کی تصویروں کا تابع کر دیتا ہوں، لوگ ان کی عقیدت کو اپنے ذہنوں میں بٹھا دیتے ہیں اور اپنے اللہ کی ذات کو بھول جاتے ہیں، اللہ کی بناوٹ کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستو، بزرگو، ان تصویروں کو عقیدت نہ سمجھو، تصویریں اپنے گھروں میں نہ رکھو، تصویریں بازاروں میں نہ رکھو، کسی گودام فیکٹری میں تصویریں نہ رکھو، یہ میرے نبی علیہ السلام کی گستاخی ہے، اللہ کی کتاب کی گستاخی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کی ایک علامت حرام کو حلال کہا جائے گا، اور آج یہی چیز آ رہی ہے، ہر حلال کو حرام اور حرام کو حلال کہنے کی کوششیں دلائل کے ساتھ کھڑے ہو کر لوگ ظاہری طور پر، جبکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ نے صدقے کی چیز کھائی، اما فاطمہ کے پاس گئے، الٹی کی، رسول کریم علیہ السلام کی بیٹی نے اپنے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا دیکھ تو نے ایک ایسی غلطی کی ہے، اللہ کی قسم یہ تیرے لیے حرام ہے، تو نے الٹی کر دی، اللہ نے تیرے ضمیر کو صاف کر دیا ہے، بیٹا آئندہ کبھی ایسے نہ کرنا۔ حضرت حسین کہتے ہیں میری اما کی وہ بات میرے کانوں میں تھی، میرے دماغ میں تھی، اس کے بعد کبھی بھی میں نے صدقہ کی چیز نہیں کھائی. جو میرے لیے حلال تھا وہ میں نے کھایا ہے، جو میرے لیے حرام تھا وہ میں نے چھوڑ دیا ہے. اس لیے میرے بھائیو، حرام میں برکت تلاش کیسے کر سکتے ہیں؟ حرام کو جائز کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرام کو عقیدت کیسے کہہ سکتے ہیں؟ حرام کے نظام کو کس طرح بنایا جا سکتا ہے؟ نفسیت پرستی کو چھوڑو، مادیت پرستی کو چھوڑو، اللہ کی پرستش کرو، اللہ کو پکارو، اللہ کی توحید کو بیان کرو، اللہ کی تصویریں بنا کر اپنے دلوں کے اندر رکھو، اپنے گھروں میں اللہ کا ذکر شروع کرو، اپنے بازاروں میں اللہ کا ذکر شروع کرو، اپنے بازاروں میں ان تصویروں پر، ان چیزوں پر بھروسہ پیدا کرنے کے بجائے اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرو. بازاروں میں تصویریں برکت کہاں دیتے ہیں؟ جس جگہ تصویر لگی ہوئی ہے جا کر اس کے کاروبار کو دیکھو تو صحیح. اگر پیسہ آیا ہے تو سکون نہیں، پیسہ نہیں آیا تو ویسے ہی غم زدہ ہے. پیسہ آتا ہے تو پتہ نہیں چلتا، پیسہ تو بہت آ رہا ہے، پیسہ تو بہت آ رہا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے کہ اتنا مال بہایا جائے گا قیامت سے پہلے کہ کوئی بندہ آپ کے مال لینے پہ تیار نہیں ہوگا. اتنا مال، چور آ کر کہے گا میں تو 10,000 کی خاطر چوری کرتا تھا، آج میری زمین میں سونے کا پہاڑ نکل آیا ہے، مجھے چوری کی کیا ضرورت. ڈاکو آ کر کہے گا میں تو ڈاکا مار کر آتا تھا اور میرے کئی بھائی ڈکا کی وجہ سے قتل ہو چکے ہیں، آج تو میری زمینوں میں اللہ نے ہیرے کے پہاڑ نکال دیے ہیں. میں پاگل آدمی تھا جو ڈاکو مار کر اپنے بھائیوں کو قتل کرواتا تھا. اور ایک آدمی آ کر کہے گا میں اپنے رشتہ داری کو توڑ دیتا تھا، لین دین کی وجہ سے رشتے کو ختم کر دیتا تھا، لیکن مجھے کیا پتا تھا قطع تعلقی کی وجہ سے آج میرے پاس بھی اتنی چیزیں آ جائیں گی، اب تو مجھے قطع تعلقی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس لیے میرے بھائیو، آج دکاندار پریشان ہے، گھر والا پریشان ہے، بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، فیکٹریوں والے پریشان ہیں، معاشرے والے، طبقے والے، بہت سی دنیا پریشان ہوتی ہے، سکون نہیں آتا. اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاؤ، اللہ کے ذکر کو یاد کرتے رہو. نفسیات پر، مادیات پر ایمان لانا چھوڑ دو، اللہ کی ذات کو دوبارہ سے ماننا شروع کر دو. آج برکت کی ضرورت ہے تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر اپنے کاروبار کو شروع کیا کرو. اور اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی کاروبار شروع کرو صدقات کی کثرت کیا کرو، اور جب بھی کاروبار بند کیا کرو 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ کر آیا کرو. اللہ تمہارے کاروبار میں جاتے ہوئے بھی برکت دے گا، اللہ تمہارے کاروبار میں آتے ہوئے برکت دے گا. جب آپس میں آؤ اپنے گھر کے اندر شکرانے کے نوافل ادا کیا کرو. اللہ میں رزق حلال کے لیے نکلا تھا، تو نے مجھے حلال دے کے گھر میں واپس کیا ہے. جس طرح پرندے جاتے ہیں صبح سے رات تک اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں اور اپنے پوٹے بھر کے آتے ہیں، شام تک اپنے بچوں کی امانت رکھتے ہیں، شام کو اپنے بچوں کے ہاں سپرد کر دیتے ہیں اور اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ تو نے ہمیں کسی کا محتاج نہیں کیا، اڑتے رہے چلتے رہے تو نے ہمیں رزق عطا کر دیا ہے. ہم نے کسی سے مانگا نہیں، کسی سے سوال نہیں کیا، کسی کے در پر نہیں بیٹھے. اس طرح میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا امت اپنے رب سے دعا کرو اللہ ہمیں تو کسی کا محتاج نہ بنا، اللہ اپنی ذات کا محتاج بنا، کہیں ہم ایسے نہ ہو جائیں سڑکوں پہ ہمیں پڑنا پڑ جائے، بکھرنا پڑ جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دینے والا نہیں، کوئی لینے والا نہیں. اس لیے اللہ کے نبی کی ہدایات بازاروں کے بارے میں، دکانوں کے بارے میں، تجارت خانوں کے بارے میں، گھروں کے بارے میں، خاندانوں کے بارے میں وہ یہ آ گئی کہ مادیت پرستی پر ایمان اس امت کا بڑھ چکا ہے اور اللہ کی ذات پر ایمان اس امت کا گھٹ چکا ہے. جس کا کاروبار نہیں چلتا وہ فریم میں تصویر لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہمیں تصویر فائدہ دے گی. ہمارا ایمان ہے کہ تصویر تمہیں فائدہ نہیں دے سکتی. اگر تم فائدے کا لفظ تصویر کے لیے استعمال کرو گے تو مشرک بن جاؤ گے، اللہ کے گستاخ بن جاؤ گے، اللہ کی توہین ہو جائے گی. اس لیے یہ عقیدہ کہاں سے لے لیا کہ میرے کاروبار میں برکت نہیں آ رہی، میرے بزرگ ہیں میں ان کی تصویریں لگاتا ہوں تو میرے کاروبار میں برکت آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ برکت بزرگوں کی طرف سے آتی ہے، اللہ کی طرف سے نہیں آتی. ہاں زندہ بزرگوں کی صحبت میں بیٹھو، جا کر ان سے دعائیں کرواؤ، جا کر ان کے ساتھ عقیدت پیدا کرو، جا کر ان سے وظائف سیکھو، جا کر ان سے توبہ کرواؤ، جا کر ان سے معافی منگواؤ، جا کر ان سے اپنا تعلق بناؤ، ان کی دعاؤں کے صدقے سے اپنے کاروبار کے چلنے کی دعائیں کرو. جو بزرگ دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے خود درود پڑھو، ان کے لیے خود دعائیں پڑھو،
ان کے لیے خود قرآن پڑھو، ان کے لیے خود ذکر کرو. اور یہ حدیث میں آتا ہے جس کے لیے تم دعا کرتے ہو اللہ اس کے حق میں بھی قبول کر دیتا ہے اور تمہارے حق میں بھی قبول کر دیتا ہے، اس کے حق میں بھی قبول. یہ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نا، میری وفات کے بعد میرے روضہ پر اور جہاں پر تم اذان سنو تو یہ دعا پڑھا کرو، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة، یہ دعا پڑھا کرو. دوسرے مقام پہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری وفات کے بعد تم نماز کا اہتمام کیا کرو، اس سے میری آنکھ ٹھنڈی ہوگی. اور جو بندہ اللہ کے نبی کو ٹھنڈا کرے گا اللہ کی ذات اس کو ٹھنڈا کرے گی. اور تیسرے مقام پر فرمایا کہ امت میرے اوپر درود شریف کی کثرت کرنا. اور علماء نے اس کا بڑا خوبصورت نقطہ بیان کیا کہ ایک ہوتا ہے انسان اپنی ذات کے لیے مانگتا ہے، ایک ہوتا ہے دوسرے کے لیے مانگتا ہے، ایک دعا اپنے لیے، ایک دعا دوسرے کے لیے. یہ جو درود شریف ہے یہ دعا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. اور جو بندہ اللہ کے نبی کے لیے دعا مانگے یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ اس کی دعا کو قبول نہ فرمائے اور خدا اس کو کبھی رد نہیں فرمائے گا. اس لیے اللہ کے نبی کو اس چیز کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن نبی علیہ السلام نے امت کی برکت کے لیے فرمایا کہ تم میرے اوپر درود شریف پڑھنا. حالانکہ حضور تو سب سے بڑے نبی الانبیاء ہیں، رسولوں کے رسول ہیں، جنت کے وارث ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام الآخرت ہیں، امام الدنیا ہیں، ساری چیزیں میرے رب نے ان کو عطا کر دی. لیکن امت میرے اوپر درود پڑھنا اس کا ایک مطلب تو یہ ہے میرے درجے بلند ہو جائیں گے. اگر کوئی امت درود نہ بھی پڑھے تو نبی کی نبوت پر، رسالت پر، جنت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا تو کس پہ پڑے گا؟ امت پہ پڑے گا، ہمارے اوپر پڑے گا، آپ کے اوپر پڑے گا. اس لیے سب سے بڑے پیر اور بزرگ رسول اکرم علیہ السلام ہیں. اگر آپ کو کوئی مشکل پیش آ جائے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑا کرو. اور نبی علیہ السلام کہتے ہیں دعائیں، التجائیں، نوافل، نمازیں، سب کچھ ایک طرف کر دیا جائے، اگر یہ درود نہیں ہوگا تو ایک چیز بھی اوپر نہیں جا سکتی، ایک چیز بھی. اب سوال یہ ہے کہ نبی نے یہ کیوں کہا کہ میرے اوپر درود پڑھو؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ امت شاید تم اس قابل نہ رہو کہ تمہاری دعائیں اللہ قبول کرے، شاید تم اس قابل نہ رہو کہ تمہاری دعائیں اللہ قبول کریں. اور اب یہ شاید کی بات نہیں بلکہ بات یقین کی آ چکی ہے کہ اس وقت ہم اس حیثیت میں نہیں ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو سکے. یہ بارش برستی ہے، ہمارے کسان حضرات بیچارے کتنے پریشان ہیں، جن کی اٹھی ہوئی گندم بچھ گئی، پکی ہوئی گندم گر گئی. یہ کیا چیز ہے؟ اللہ کی طرف سے ان پر آزمائش، اللہ ان کے لیے رحمت والا سلسلہ قائم کرے. لیکن امت کو بھی یہ بتا دیا گیا کہ قیامت کے قریب جب بارش ہونا چاہے گی تو نہیں ہوگی، جب ضرورت نہیں ہوگی تو ہو جائے گی. یہ اللہ کا عذاب ہے. اب درود کیوں پڑھایا؟ فرمایا امت ایک ایسا وقت آ جائے گا کہ تم اس قابل نہیں رہو گے کہ تمہاری دعائیں قبول ہو سکیں. اعمال دیکھو اپنے، حساب دیکھو اپنے، معاملات دیکھو اپنے. اور جس بندے نے ہر ہوٹل میں، دکان میں، فیکٹری میں تصویر بنا کے یہ عقیدہ بنایا ہوا ہے کہ یہ تصویر مجھے نفع دے گی، اپنے ایمان سے بتاؤ کہ یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام کی شفقت اس امت پہ یہ ہے کہ اگر تم اس قابل نہ رہو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہو سکیں اور تمہارے گناہ ہر جگہ تک بڑھ جائیں، اس وقت میرے اوپر درود کی کثرت کرتے رہنا. خدا کی قسم تمہاری ہو کہ نہ ہو، درود شریف پڑھتے جاؤ گے اللہ اس کو بھی کر دے گا اور تمہاری بھی قبول کر دے گا. درود شریف ایک پڑھنا ہوتا ہے، ایک اس کو سمجھ کے پڑھنا ہوتا ہے. اب نماز میں سارے پڑھ رہے تھے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، سارے پڑھ رہے ہیں نا، مگر اثرات کس میں ہیں؟ اگر درود شریف کا اثر ہوتا تو رسول کریم علیہ السلام کی ہدایت کہ یہ تصویریں ہٹا دو، اس پر امت عمل کر جاتی. یہ درود شریف کے اثرات امت پہ ہو بھی رہے، یہ پڑھا جا رہا ہے، صرف زبانوں سے ادا کیا جا رہا ہے، اس کی تاثیر یہ ہے کہ درود جس رسول کا ہے اس کی ہدایتوں پہ عمل کر لو. اگر اس کی ہدایتوں پہ عمل کا دل نہیں آتا، 40 سال سے تم نماز پڑھتے ہو، 40 سال سے تم درود پڑھتے ہو، اگر نبی کے طریقے پہ چلنے کا دل نہیں آتا، سمجھ جاؤ کہ اس درود میں تاثیر آپ کی پیدا ابھی تک نہیں ہوئی ہے. اس لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا، میرے اوپر اکثرو علیہ صلاتن، درود زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، اور جو پڑھے گا میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ قیامت کے دن جنت میں داخل ہو جاؤں گا. تو میرے محترم بھائیو، دوستو، بزرگو، یہ تصویروں پہ ایمان شرک ہے، اس کو ہٹا دو. کوئی بھی بزرگ ہے، اگر آپ کا عقیدہ ہے کہ اس کی تصویر میری دکان میں یا تجارت میں یا کارخانے میں یا فیکٹری میں یا محلے میں یا گلی میں یا انڈسٹری میں مجھے فائدہ دے سکتی ہے، صبح سے شام تک یہ مجھے فائدہ دے گی، تو وہ تو ہندوؤں کی ارم عبادت گاہیں ہیں جہاں پر وہ اپنے مجسمے بنا کر ان کو جا کر کہتے ہیں، اور اللہ ان کے کام کر بھی دیتے ہیں، ان کی آزمائشیں ہوتی ہیں، جو کچھ بھی ہوتا ہے. مسلمان آج اس نہج پہ نہ جائے. ہمارا ایک اللہ ہے، وحدہ لا شریک ہے، 24 گھنٹے اس کا کام رزق دینا، پانی پہنچانا، سپلائی دینا، گرمیوں کی ہواؤں کا انتظام کرنا، گرمیاں آتی ہیں تو پوری دنیا کی فیکٹریوں میں گرمیوں کا کپڑا پہنچانا، سردیاں آتی ہیں پوری دنیا کی فیکٹریوں میں سردیوں کا کپڑا پہنچانا، گندم کا موسم آتا ہے ساری کائنات میں اس کے انتظام کرنا، چاولوں کا موسم آتا ہے ساری کائنات میں اس کا انتظام کرنا، پانی کا جہاں پہ قحط سالیاں پڑتی ہیں اللہ بارش سے ان کی مدد فرماتے ہیں، اور جہاں پہ دھوپ کی قحط سالیاں ہوتی ہیں وہاں پہ اللہ مختلف تدبیروں سے ان کے کام کرتے ہیں، اور یہ آج تک اللہ کرتا آ رہا ہے، اور یہ اللہ کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے، اور یہ اللہ کا کام اللہ نے خود لیا ہے. اس کام کے اندر، اس کی ذات میں اندر، اس کی صفات میں اندر کسی کو شریک نہ کرو، اور تصویروں کی عقیدتیں اپنے گھروں میں پیدا نہ کرو. اور یہ عقیدہ رکھو گے، اگر تصویر برکت ہوتی تو میرے آقا کی تصویر ہوتی. صحابہ نے جب نبی کو پاؤں سے لے کر سر تک تصویر کتابوں میں، حدیثوں میں عطا کر دی، لیکن شکل میں، صورت میں کسی کو نہیں دکھائے گئے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے، تصویریں بنانا میرے اللہ کا کام ہے، تصویریں لگانا یہ بھی اللہ کا کام ہے. ہمارا کام تصویروں پر ایمان نہیں ہے، تصویروں پہ برکت نہیں ہے، تصویروں پہ رحمت نہیں ہے. ہمارا کام اللہ سے عز و انکساریاں کرو، اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود شریف کی کثرت کیا کرو، ہر وقت اللہ کو اور اس کے نبی کو یاد کیا کرو. اللہ کی ذات برکت کرے گی اپنی طرف سے بھی، اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدقے سے بھی، تب جا کر اللہ کی رحمت آئے گی، تب جا کے اللہ کی رحمت آئے گی. کہیں ٹوٹے گرے پڑے انسان ہیں، بس تصویر بٹھائی ہوئی ہے، اس کو چوم رہے ہیں، اس کو پی رہے ہیں، کیوں نہیں آپ تصویریں، تصویر کی محنت کریں عبادت میں، ان کے اعمال چنیں، ان کی نیکیاں چنیں، ان بزرگوں کی ہدایات چنیں. خالی تصویروں سے آپ کے کام نہیں چلیں گے، خالی تصویروں سے آپ کی دعائیں قبول نہیں ہوں گی، جب تک کہ اللہ کا دین دلوں میں نہ آئے، اللہ کا دین لباس میں نہ آئے، اللہ کا دین زندگیوں میں نہ آئے. اس لیے جو بھائی کہتے ہیں ہم نے دادا کی رکھی ہوئی ہے، والد کی رکھی ہوئی ہے، اما کی رکھی ہوئی ہے، بھائی ان کو توڑو، ان کو پھاڑو، یہ قبر والوں کے لیے عذاب ہے. یہ بات یاد رکھنا، ہمیں ان کی یادداشت باقی رہے تو یادداشت کی ضرورت نہیں. اللہ کے نبی کی تصویر نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کی ساری سنتیں موجود ہیں، ساری نماز، سارا طریقہ، ساری حدیثیں. صحابہ کی تصویر کوئی نہیں ہے. آج کل جو انبیاء کی فلمیں آتی ہیں، لوگ اس فلم کا محلے کے طور پہ بائیکاٹ کریں، کم از کم ایک گلی والا بندہ کھڑا ہو کر پوری گلی کا بائیکاٹ کرے. یہ کیا مذاق ہے؟ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کو آج ایک اداکار کو کھڑا کر کر کہا جاتا ہے کہ تو یوسف بن جا، ایک اداکار کو کھڑا کر کے کہا جاتا ہے تو ابراہیم بن جا، ایک اداکار کو کھڑا کر کے جاتا ہے کہ تو موسیٰ بن جا، ایک عورت کو کھڑا کر کے یہ کہا جاتا ہے کہ تو مریم بن جا، ایک عورت کو کہا جاتا ہے تو زلیخا بن جا، ایک عورت کو کہا جاتا ہے تو ابو بکر کا غلام نظر آ، ایک بندے کو کہا جاتا ہے تو ابو بکر بن، ہم ہجرت کا سفر ذکر کرتے ہیں. اور کل یہ رسول اکرم علیہ السلام کے مشاکل بھی کسی بدبخت اداکار کو لا کے آپ کے سامنے کھڑا کریں گے کہ یہ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. گستاخی ہے. تصویروں کے فطرے نے آج یہاں تک کام پہنچا دیا ہے کہ نبوت پر، رسالت پر فلمیں بن گئی.
مسلمان کہتا ہے جی میرے بچے نہیں دیکھتے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن معاملہ آپ کے بچوں کا ہے. آپ کے نبی کا نام لے کر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں اس جیسا نبی ہوں تو بتاؤ کیا تقاضا کہتا ہے غیرت کا. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جب اس نبی کی تصویر نہیں بنا سکتی، اور اگر کوئی بنانا چاہے تو اس کو گستاخ کہا کر اس سے مقابلہ کرنا واجب ہو جاتا ہے، اور باقی رسولوں کی تصویریں کوئی نہیں بنا سکتا. اگر بنا کے کوئی ٹی وی میں میڈیا پہ لائے گا وہ اللہ کے رسولوں کا بھی اور ہمارا بھی دشمن ہوگا، اس کے خلاف بھی کلا کما اور قتال اور جہاد جائز ہوتا ہے. اس لیے اپنے بچوں سے، خاندان سے اس چیز کی آوازیں اٹھاؤ کہ یہ کیا مذاق ہے. ایک ناچنے والا، ایک اداکار، ایک میڈیا کا آدمی، ایک دنیا دار آدمی، ایک دنیا کا بدنام زمانہ آدمی اپنے حسن کی وجہ سے یا خوبصورتی کی وجہ سے آج حضرت یوسف بن گیا. داڑھی بھی اس کی نقلی ہے، موبائل اس کی تیزیں ہیں، تمام چیزیں ہو رہی ہیں. کیا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ٹیلی فون استعمال کیے تھے؟ یا ایسی داڑھی تھی؟ یا ایسا حسن تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا یہ نظام تھا جو آج امت نے بنی اسرائیل کے نام پہ امت نے فلمیں بنا دی گئی؟ حضرت نوح علیہ السلام کی تمام کہانیاں امت کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی، سیرت سے، ایمان سے، کتاب سے، قرآن سے، تمام چیزوں سے دور کیا جا رہا ہے. اللہ ہمیں معاف فرمائے. ہمارے دور میں یہ اتنے بڑے فتنے آ چکے ہیں، اللہ ہمیں اس کے اندر بھی محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اہل حق کے ساتھ چل کر اہل باطل سے ہٹنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.